الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. پروگرام فکر متحر میں آج آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمارے ساتھ بیٹھی مہمان محترمہ معصومہ نقوی اور ہماری بہنیں جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں کہ یہ ہماری دی ہوئی دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف. ہمارے پروگرام کا آج موضوع ہے خواتین اور جناب زہرا شہید متحری کی نگاہ میں. تو معصومہ جی، ہم اپنے موضوع کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ اسلام مرد اور خاتون کے ایک ساتھ کام کرنے کے مخالف ہے، اور اگر مخالف ہے تو کیا عورت پردہ نشین ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، گھر سے باہر نہ نکلے؟ جی فرمائیے.
جی، میں سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور امید ہے کہ بہترین انداز میں پروردگار عالم کی بندگی میں سب مصروف ہوں گے. آپ کے سوال کے جواب کے لیے اگر میں صدر اسلام سے شروع کروں کہ جب حجاب کی آیات نازل ہوئیں، اس زمانے میں بھی ہم کوئی ایسا واقعہ یا روایت یا حدیث ہم تک نہیں پہنچی جس میں ہم یہ مشاہدہ کریں کہ جب حجاب کی آیات نازل ہوئیں تو خواتین جو ہیں وہ گھر میں بند ہو گئیں اور گھر سے جو ہے باہر نکلنا چھوڑ دیا. نہ صرف گھر میں بند نہیں ہوئیں اور پردہ نشین ہو کر بیٹھ نہیں گئیں، بلکہ صدر اسلام میں جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ خواتین بہترین انداز میں شرکت بھی کر رہی ہیں، اور تمام زخمیوں کی مرہم پٹی خواتین کے ذمہ ہوتی تھی، زخمیوں کو پانی پلانا اور مجاہدین کی اس حوالے سے امداد کرنا کہ اگر کوئی زخمی ہے یا کسی کو پیاس لگی. اس کے علاوہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو مسجد میں صرف مردوں کا مجمع نہیں ہوتا تھا، بلکہ پردے کی دوسری طرف خواتین بھی اس خطبے کو سنتی تھیں. نماز جمعہ ہے، نماز جماعت ہے، اس میں دونوں کی شرکت تھی، ہم مرد ہم خواتین. البتہ شہید متحری بہت پیاری بات کرتے ہیں، وہ کیا کہ ہمارا دین جو ہے اور ہمارا یہ جو مذہب ہے وہ پردہ نشینی کے حوالے سے تاکید نہیں کرتا کہ خاتون جو ہے وہ گھر میں قید ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ نہ پردہ نشینی نہ اختلاط کس چیز کے بارے میں تاکید کر رہا ہے. دین تاکید کرتا ہے کہ مرد اور خاتون کے حوالے سے حریم کی پاسبانی ہو. اب یہ حریم کی پاسبانی کیا ہے، اس کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گی. نقل ہے روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے تو شروع شروع میں ایک ہی دروازہ ہوتا تھا مسجد کا، جس میں خواتین اور مرد جو ہے سب مل کے اس مسجد کے اندر وارد ہوتے تھے. اکثر جو ہے ابوس چہرے کے ساتھ یا جو ہے غمگین چہرے کے ساتھ اس منظر کو رسول خدا دیکھتے تھے، اور ایک دفعہ اصحاب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اگر خواتین کے لیے کوئی الگ دروازہ جو ہے اس مسجد میں بنا دیا جائے. بس آپ کی اس نصیحت اور ارشاد کے مطابق ایک الگ دروازہ تعمیر ہوا، اور اب جب دو دروازے ہو گئے تو رسول خدا فرماتے ہیں میں پسند فرماتا ہوں مرد جو ہیں دوسرے دروازے سے گزر نہ کریں، بلکہ وہ دروازہ صرف خواتین کے آنے جانے کے لیے مخصوص ہو جائے. اس کے باوجود کہ الگ دروازہ بن گیا اور آنا جانا خواتین کا اس دروازے کے ساتھ مخصوص تھا، پھر بھی رسول اکرم نماز کے بعد ہمیشہ ارشاد فرماتے مردوں سے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں تاکہ خواتین جو ہیں مسجد سے نکل جائیں. تو دین اسلام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس واقعے میں ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ یہاں پر نہ پردہ نشینی کی بے جا جو ہے اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، نہ تاکید ہے، اور نہ ہی جو ہے حد سے زیادہ اختلاط کو پسند کیا جا رہا ہے کہ اب اگر کسی بازار سے یہ مرد اور خواتین گزر رہے ہیں یا پھر مسجد میں وارد ہو رہے ہیں تو ان کے کندھے ایک دوسرے کے ساتھ اصابت کریں، بلکہ یہاں پر جو پیغام ہے وہ کیا ہے، حریم کی پاسبانی ہو، حرمت اور اس حوالے سے جو ہے نگہبانی اور پاسبانی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی رونما ہوتا ہے، سب سے زیادہ کردار جن لوگوں نے اس انقلاب میں ایفا کیا وہ خواتین ہیں. نہ صرف خود جو ہیں میدان میں اترتی ہیں، اور آج بھی اگر ہم یہ پرانی تصاویر دیکھیں مظاہرات میں خواتین کی کتنی شرکت ہے، کہیں کہیں برابر ہے مردوں کے ساتھ اور کہیں خواتین کا مجمع کہیں زیادہ ہے مردوں سے. نہ صرف مستقیم اور خود شرکت کر رہی ہیں خواتین، بلکہ غیر مستقیم لاشعوری انداز میں بھی इनकी इस जहाद में शिरकत थी। किस हवाले से? कि अपने शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने बाप और बेटों को सड़कों पर निकालती हैं और इनकलाब के लिए कुर्बानी पेश करने के लिए ताकीद करती हैं ये खवातीन। मगरबी मीडिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान था। इनके तस्वुर में ये था कि अगर ईरान में इनकलाब आता है तो इस इनकलाब के आने की वजह से ज़ाहिर है हिजाब और पर्दा जो है वो वाजिब करार दिया जाएगा मुआशरे में। अगर पर्दा वाजिब हो गया तो सबसे बड़ी मुखालिफत जो है ख़वातीन करेंगी, क्योंकि उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ है उनकी निगाह में। तो शहीद मुतहरी यहाँ पर जो बात करते हैं वो क्या है कि मगरबी दुनिया हैरत की नज़रों से देखती रही। सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने शिरकत की है इस इनकलाब को बरपा करने में वो ख़वातीन ही थीं, और शायद आज तक उनको यकीन ना आए कि कैसे हो सकता है ख़वातीन अपने ऊपर इस इनकलाब के ज़रिए इस तरह की पाबंदियां आयद करें। इनका जवाब हम खुद देते हैं। वो किस अंदाज़ में? कि देखिए, जो दीन आपके सामने तआरुफ़ हुआ और बाज़ मुतअस्सिब अफराद ने, बाज़ तंग नज़र अफराद ने, बाज़ जाहिल अफराद ने जिस अंदाज़ में इस दीन को तंग नज़री के साथ पेश किया, शायद उस दीन में आपको नज़र आए कि खातून के ऊपर जुल्म हो रहा है और अगर उसको पर्दा कराया जाता है तो घर के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी भी ऐसे फ़िरके पाए जाते हैं, मुतअस्सिब फ़िरके, कि अगर हम खुला आम बात करना चाहें तो शायद इस्लाम के साथ इनका नाता ना हो, कि अगर खातून जो है टोपी बुरका नहीं ओढ़ती और जो है उसके हाथ नज़र आ गए तो उंगलियां काट दी जाती हैं, या पाँव थोड़े से नज़र आ गए तो पाँव काट दिए जाते हैं, अगर होंठ नज़र आ गए तो होंठ काट दिए जाते हैं। हमारे एक मुसलमान मुल्क में ये तमाम वारदातें और ये तमाम वाकयात हमें नज़र आते हैं कि ख़वातीन पर इतना जुल्म हुआ। लिहाजा उस चेहरे को, उस मुतासिब चेहरे को, उस तंग नज़र चेहरे को अगर इस्लाम के ऊपर से हटा दिया जाए तो हमारा दीन ना सिर्फ मुसावात का दीन है, ना सिर्फ खातून और मर्द को बेहतरीन अंदाज में हकूक़ से नवाज रहा है, बल्कि ख़ुद ये हिजाब ऐन आज़ादगी है। हिजाब के हवाले से क्यों ये कहा गया? शरई हवाले से चेहरे की गुलाई और हाथ की कलाइयों को आज़ादी है, और खातून जो है चेहरे की गुलाई और हाथ की कलाइयों को मुआशरे में रूनमा कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी ताकि जब वो मुआशरे में आके काम करती है तो उसको इस काम के अंजाम देने में जहमत ना हो। बस हमारा दीन ना पर्दा नशीनी पर ताकीद करता है ना इख्तलात पर, बल्कि किस बात पर ताकीद कर रहा है? हरीम की पासवानी की जाए।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि शहीद मुतहरी अपनी किताबों में जनाबे सैदा को कैसे याद करते हैं?
जी, शहीद मुतहरी अपने तमाम आसार में और किताबों में जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से जिस सिफत को ज़्यादा उजागर करके दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि जनाबे सैयदा सारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा रसूल खुदा की मुती थी, रसूल खुदा की इताअत की, और जाहिर है रसूल खुदा की इताअत ऐने इताअत परवरदिगार आलम है। इस हद तक अपनी ज़िंदगी में परवरदिगार आलम के नबी को खुश करने के लिए सादगी अपनाती हैं कि नकल है रिवायात में आपकी बाज़ ज़ौजात रिसालत मआब से ज़र व ज़ीवर की दरख्वास्त करती थीं, लेकिन जनाबे सैयदा के बारे में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिली कि आपने आके अपने बाबा जान से कोई ऐसी ज़िंदगी की दरख्वास्त की हो जिसमें रिफा हो, आसाइश हो, आराम हो, या फिर जब माले गनीमत आता था कभी जनाबे सैयदा ने कहा हो कि हमारा हिस्सा कहाँ गया, बल्कि वो गनाई भी आप फ़करा में बांट देती थी। इसकी बारिज मिसाल एक वाक़े की सूरत में बयान करना चाहूँगी। एक मरतबा रसूल खुदा किसी सफ़र के बाद घर वापस आते हैं और आपकी आदत थी कि जब भी सफ़र करके आते थे सबसे पहले जनाबे सैयदा के घर उनकी ज़ियारत के लिए जाते थे, और जब सफ़र पे जाना चाहते थे, अब चाहे जंग हो, गजवा हो या कोई सफ़र हो, सबसे आखिर में बीबी से आके मुलाकात करते थे। सफ़र से वापसी पे आप जनाबे सैयदा के घर तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि जनाबे सैयदा के हुजरे में नए पर्दे लटक रहे हैं और उनके हाथ में चांदी का कंगन है। रसूल खुदा अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। अलबत्ता ये भी जाए सवाल है कि ये मोहब्बत सिर्फ शफ़क़त पिदरी वाली मोहब्बत नहीं है, बल्कि रिसालत मआब बहुत सारी और वजूहात की वजह से, जो वजूहात परवरदिगार आलम की तरफ से उनको शनाख्त, इन वजूहात की इस वजह से मोहब्बत करते थे। तो जब इस आलम में देखा जनाब सैयदा को, एहतराम से मिलते हैं और उसके बाद फौरन उठकर चले जाते हैं। अब जनाब सैयदा के लिए ये बात और ये सलूक, ये रवैया बहुत नया था, फौरन समझ जाती हैं। रिसालत बाप जाकर मस्जिद में बैठ जाते हैं असहाब के दरमियान। थोड़ी देर के बाद एक गुलाम आपकी खिदमत में आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, जनाब सैयदा ने आपको सलाम भेजा और साथ ही जो है ये कंगन और ये पर्दे आपकी खिदमत में, जिसको चाहे आप इन्फाक कर दें। यहाँ पर रिसालत माँ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तेरा बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए, सबसे ज़्यादा तू अपने वालिद को जानती है। लिहाजा जनाब सैयदा की शख्सियत ऐसी शख्सियत है, शहीद मुतहरी ने अपने आसार में इस खसलत को उजागर किया कि सारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इताअत जनाब सैयदा ने अपने नबी की फरमाई है।
अपनी गुफ्तगू को हम यहाँ पर रोकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामनई शहीद मुतहरी के बारे में फरमाते हैं, उस्ताद शहीद अल्लामा मुर्तज़ा मुतहरी असरी तकाज़ों और वक्त की इनफरादी व इज्तमाई ज़रूरियात का भरपूर इदराक करके उन्हें बेहतर अंदाज से पूरा करने के अलावा अपने जदीद और आम फहम तर्ज बयान के जरिए तशनगान इल्म व मारिफत को सैराब करते रहे। यकीनन आपके जुमला रशहात कलम उन बावसूख मुहकम व मुस्तनद मसादिर का हिस्सा हैं जो सदियों तक फिक्री और रूहानी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे। ये ज़रूरी है कि उलमा और दानिश्वर हर दौर में अपने मुखातिबीन की शिनाख्त करके उनकी ज़रूरियात का पता लगाएं और उन्हें पूरा करने के लिए इस बहरे बेकराम में गोतावर होकर लाजमी इल्मी मवाद तैयार करें और उसे बेहतरीन अंदाज से मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के सामने पेश करें।
नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। मासूमा जी, जनाब सईदा ने हज़रत इमाम अली के हक़ का दिफा कैसे किया?
जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा, जैसे कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया, सारी ज़िंदगी सबसे पहले नबूवत की इताअत और उसके बाद अब जब शजरे नबूवत अपने इख्तिताम को पहुंचा और सिलसिले इमामत का आगाज़ होता है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार किस कदर खुल कर सामने आया कि बेहतरीन अंदाज में इमामत के हवाले से भी दिफा किया है। शहीद मुतहरी अपने आसार में उस पुराशोब माहौल और ज़माने के हवाले से नकल कर रहे हैं कि एक मरतबा जनाब सैयदा जब अपने तमाम हकूक़ से महरूम हो गई और मुख्तलिफ अजियतों से आपको गुजारा गया, एक मरतबा गज़ब आलूद निगाहों के साथ घर में वारिद होती हैं। जब घर में वारिद हुई तो क्या देखा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर के कोने में बैठे हैं। यहाँ पर पहली मरतबा शायद जनाब सैयदा की आवाज़ ऊंची हुई थी और जनाब सैयदा फरमाती हैं, ए अबू तालिब के बेटे, तुम वो हो कि इतने शुजा और दलीर थे कि शुजाआने अरब तुम्हारी वजह से सो नहीं सकते थे और आज हालत ये हो गई है कि चंद सुस्त और ज़यीफ़ लोगों की वजह से आप इस तरह से घर में गोशा नशीन हो गए हो। यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम थोड़ी देर खामोशी अख्तियार करते हैं। ऐसे में रिवायत कहती है आवाज़ अज़ान जो है वो बुलंद हो जाती है। जब मुअज्ज़िन आवाज़ बुलंद करता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अब कलाम करते हैं, कहते हैं, या फ़ातिमा, क्या आप चाहती हो कि ये आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो जाए? तो जनाब सैयदा उस वक्त समझ जाती हैं कि अली अलैहिस्सलाम की खामोशी की वजह क्या है। फरमाती हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, और उसके बाद ऐसा सब्र करती हैं कि हम तारीख में पढ़ते हैं ये सब्र उनकी शहादत पर आकर ख़त्म हो जाता है। अब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हवाले से जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, इमामत और विलायत की पुश्तीबानी और उसकी हिमायत और आखिरी दम तक उसके लिए दिफा करना, उसको निभा कर चली गई। इधर हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि आपने भी बेहतरीन अंदाज में उस ज़माने में जो आपकी ज़िम्मेदारी थी उसको निभाया। एक वक्त जो है खामोशी इख्तियार की, लेकिन तारीख़ में बहुत से ऐसे औकात भी नज़र आते हैं जबकि मौला ने क़याम के लिए आवाज़ को बुलंद किया। مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو بے نظیر مارکے مارے ہیں. پہلا مارکہ وہی خلافت کے حوالے سے ہے کہ جب خلافت کو چھین لیا جاتا ہے تو میں بہترین انداز میں صبر کرتا ہوں. بے شک امامت پروردگار عالم کی طرف سے ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جب تک دنیا میں انسان اور لوگ ساتھ نہ دیں شاید وہ باتیں محقق نہیں ہو سکتی, اور اگر وہ باتیں محقق نہ ہوں تو پروردگار عالم بھی انسان کو جو ہے زمرہ امتحان میں ڈال دیتا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اس وقت کوئی مجھ جیسا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ 25 سال کی خاموشی کو کس لیے اختیار کرے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, اور یہ کہ شجر اسلام جو ہے اسی طرح سے تناور ہوتا رہے. اور دوسرا مارکہ جو میں نے مارا ہے اس کو بھی کوئی اور انجام نہیں دے سکتا تھا. وہ کیا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے 4000 خوارج کو تہ تیغ کیا ہے. یہ فیصلہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی میری جگہ ہوتا تو اس نتیجے تک نہ پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے, یہ بہت اہم نقطہ ہے, بے شک آپ نے سوال جناب سیدہ کے بارے میں کیا, لیکن کیونکہ آج کا زمانہ بھی ہم اس بات میں گرفتار ہیں کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت نمازیں پڑھتا ہے, زاہد ہے, پرہیزگار ہے, سمجھتے ہیں سارا دین یہی ہے. مولا فرماتے ہیں اس زمانے میں کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوارج ظاہری طور پر نہایت ہی عابد و زاہد و پرہیزگار تھے. ان کی پیشانیوں کے اوپر محراب کی علامتیں تھیں. ان کے زانوں, گھٹنے رکوع اور سجود کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے. لہٰذا کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم ان لوگوں کو دین اسلام سے خارج سمجھیں گے. یہ میں تھا کہ جس کی چشم بصیرت بیدار تھی, کھلی تھی, اور میں نے اپنی ہمت کے ساتھ, خوارج کی تعداد تقریباً 12000 تھی, 4000 میدان جنگ میں آتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سب کو جو ہے تہے تیغ کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایسا نہیں ہے کہ اپنی موت کے بعد ان کا کردار ختم ہو گیا اور ولایت کے حوالے سے پشتیبانی ختم ہو گئی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 معصومین کی شکل میں ہر زمانے میں وہ زندہ ہیں اور آج تک زندہ ہیں. امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک کے سبب اور طفیل, اور ہر زمانے میں ہر امام نے اپنے اس ماں پر فخر کیا ہے. خود جب ہم واقعات عاشورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کس بات پر فخر کر رہے ہیں؟ جب ابن زیاد آپ کو دو باتوں میں مخیر کرتا ہے, یا آپ موت کو قبول کریں یا پھر یزید کی بیعت کر لیں, یہاں پر امام نے جس چیز کے حوالے سے فخر کا اظہار کیا ہے, یہ بات ہماری آنکھوں کو کھول دے کہ خاتون کی گود اس انداز میں انسان کی تربیت کر سکتی ہے کہ آج امام معصوم ہے, مصائب کے گھیراؤں میں اور نرغہ آدم میں کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے, مجھے فخر ہے جس دامان میں میں پلا ہوں. مولا کو جب مخیر کیا جاتا ہے تو مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الا ان الدعی یبن الدعی قد رقض بین اثنتین السلت والزلت حیحات من نزل. مولا فرماتے ہیں یہ ولد ناپاک مجھے دو باتوں میں مخیر کر رہا ہے, یا ذلت کی موت اور یا پھر جو ہے یا ذلت کی زندگی یا پھر تلوار اور موت سے ہمکنار ہونا. تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ میں نے کس کے دامان میں پرورش پائی ہے؟ میں وہ حسین ہوں جو پیغمبر اور علی کے دامان میں پلا ہے, میں وہ حسین ہوں جس نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے. بس جو انسان جناب سیدہ جیسی ہستی کا دودھ پیے گا وہ کبھی بھی ذلت اور خاری کی زندگی پر راضی نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ عورت کا اور ایک خاتون کا اصل روپ اور کردار کیا ہے, کہ وہ معاشرے میں انسانوں کی بہترین انداز میں تربیت کرے تاکہ یہ تربیت باعث بن جائے کہ انسان دنیا و آخرت میں سربلند اور کامران ہو انشاءاللہ.
بے شک, بہت اچھا فرمایا آپ نے. ناظر, یہاں پر ہمارے دوبارہ ایک بار پھر بریک کا ٹائم ہوا چلتا ہے, چلتے ہیں بریک کی طرف.
عورت کے پردے پر کیا جانے والا پہلا اعتراض یہ ہے کہ پردے کی کوئی معقول دلیل موجود نہیں ہے, اور ایک غیر منطقی بات کا دفاع کرنا درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پردے کا منشا غارت گری اور بدامنی تھا جو آج کے دور میں پائی نہیں جاتی, اور یا یہ کہ پردے کے محرکات روحانیت اور ترک لذت تھے.
جو ایک غلط اور نادرست سوچ پر مبنی تھے، یا یہ کہ مردوں کی خود خواہی اور تسلط پسندی کے نتیجے میں پردہ کیا جاتا تھا، جو ایک ناپسندیدہ صفت ہے، مقابلہ کرنا چاہیے، اور یا پردہ ماہواری کے ایام کی پلیدی کی وجہ سے کیا جاتا تھا، اور یہ بھی ایک خرافاتی عمل ہے۔ پردے پر کیا جانے والا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آزادی کے حق کی پامالی کا سبب بنتا ہے، جو ایک بنیادی فطری انسانی حق ہے، اور یہ ایک نظر سے عورت کی انسانی حیثیت کی توہین محسوب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسانی حیثیت اور شرافت کا احترام انسانی حقوق کے منشور کی شقوں میں سے ایک ہے۔ ہر انسان شرافت اور آزادی سے بہرہ مند ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سفید فام ہو یا سیاہ فام، اور چاہے کسی بھی ملک یا دین و مذہب کا پیرو کیوں نہ ہو۔ عورت کو پردہ کرنے پر مجبور کرنا، اس کی آزادی کے حق کو نظر انداز کرنے اور اس کی انسانی حیثیت کی توہین کے مترادف ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ عورت پر کھلم کھلا ظلم ہے۔ عورت کی عزت نفس و انسانی کرامت اور اس کے حق آزادی اور عقل و شریعت کے اس اصول کے تناظر میں کہ کسی شخص کو کسی وجہ کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا زندان میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور کسی بھی شخص پر ظلم و ستم کسی بھی شکل میں اور کسی بھی طریقے اور بہانے سے روا نہیں رکھا جا سکتا، اس پردے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں ایک بار پھر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ عورت کو گھر میں قید کرنے اور اس بات میں فرق ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت عورت کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ اسلام میں عورت کو جیل میں ڈالنے یا اسیر کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں پردہ ایک فریضہ ہے جو عورت کے ذمے عائد ہوتا ہے، یعنی مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت اس کو لباس پہننے میں ایک خاص انداز اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری مرد کی جانب سے اس پر مسلط نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی یہ ایسا مسئلہ ہے جو اس کی کرامت و حیثیت کے منافی ہو۔
ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ آپ میں سے کون ان سے سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی فرمائیے آپ۔
شہید کی نظر میں جناب سیدہ کے خطبے کی کیا خصوصیات ہیں؟
جی جی، شہید مطہری جس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا، کل آپ کی جو زندگی ہے 18 سال، یا بعض روایات میں حد اکثر 27 سال، تو اس مختصر سے زندگی میں ایک ایسا خطبہ آپ نے ہم دنیا والوں کے لیے چھوڑا ہے کہ جس کی مثال ہم کسی بھی مقدس خاتون کی زندگی میں نہیں دیکھتے۔ آپ کے بعد بھی بہت سی مقدس خواتین آئی ہیں جنہوں نے خطبے دیے ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ اپنے حوالے سے بے مثال ہے اور بے نظیر ہے۔ حتیٰ کہ اہل سنت بھی اس خطبے کو نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت برادران میں ان کی تاریخ میں بغدادی 3ری صدی میں اس خطابے کو نقل کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات جو اس خطبے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے اس کے باوجود کہ مسجد میں آ کر ملئے عام میں یہ خطبہ دیا ہے، لیکن بہترین انداز میں اپنی حریم کی پاسبانی کی ہے۔ اور باہر سے اگر ایک مرد یہ سوچنا چاہے کہ وہ خاتون جو مکمل حجاب کے ساتھ ہے اور اپنی حریم کی پاسبانی بھی کرتی ہے، کہ پھر بھی کس انداز میں معلومات اس کے پاس زیادہ ہیں اور تقریباً تمام اجتماعی حالات سے یہ آگاہ ہے، اور یہ بات جو ہے مزید آپ کے احترام میں اضافے کا باعث ہے کہ آپ عین یہ کہ ایک پردے دار خاتون ہیں، علم و عمل میں بھی سب سے آگے ہیں اور اپنے زمانے میں بے مثال ہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ اپنے اندر توحید رکھتا ہے، وہ توحید جو نہج البلاغہ کی توحید کی برابری کر رہی ہے، وہ توحید کہ جس تک جو ہے فلاسفہ کی رسائی نہیں ہے۔ جب آپ کی ذات مبارک پروردگار عالم کی تعریف کر رہی ہوتی ہے تو اب فلاسفہ اگر سمجھنا چاہیں ان توصیفات کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں سے آپ کے علمی حوالے سے کہ آپ کی شخصیت علمی حوالے سے کس قدر پختہ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے توحیدی مسائل کو بیان کیا اور پروردگار عالم کی توصیف اور تمجید کرتی ہیں، پھر ایک دم احکامات کی طرف آ جاتی ہیں، بیان کر رہی ہیں پروردگار عالم نے نماز اس لیے واجب کی، روزہ اس لیے واجب ہوا، امر بمعروف نہی از منکر کا معاشرے میں یہ کردار ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ نقصانات ہوتے۔ ان کو بیان کرتے کرتے ایک دم بی بی عرب جاہلی کی طرف آ جاتی ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں جو عادات اور اطوار پائے جاتے تھے ان عادات اور اطوار کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد جب خدا کا نبی پیغام لے کر آیا اور مقدس کتاب لے کر آیا تو اس معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئیں، دونوں معاشروں کا مقابلہ کرتی ہیں اور اس مقایسے کو لوگوں کے لیے بیان کرتی ہیں، اور پھر سب سے آخر میں جب ان تمام باتوں کو بیان کر چکی تو مقام استدلال اور محاجہ کی طرف آتی ہیں۔ حد یہ ہو گئی کہ ایک مرتبہ مسجد میں سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے اور زن و مرد، خاتون اور مرد تمام کے تمام مسجد میں گریا کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے جناب سیدہ نے جب یہ خطبہ دینا تھا ممبر پر تشریف فرما ہو سکتی تھیں، لیکن جناب سیدہ اس لیے مجمع میں نہیں آ رہی کہ وہ نامحرم کو دکھائیں اپنے آپ کو، بلکہ سنت نبوی پر چلتی ہوئی نقل ہے تاریخ میں یہ عظیم خطبہ آپ نے پردے کے پیچھے سے دیا ہے۔ مسجد میں ایک بہت بڑا پردہ نصب کیا گیا اور اس پردے کے پیچھے سے جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا، اور وہ خطبہ ہے جس پر اب زن و مرد جو ہیں گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون کا جو اصل مقام ہے وہ کیا ہے، کہ بہترین انداز میں عفاف ٹپک رہا ہے، پاکی ہے، طہارت ہے، اور بہترین انداز میں جناب سیدہ نے اپنی حریم کی بھی پاسبانی کی ہے، جو کہ ہم سب کے لیے درس ہے۔
بہت خوب، آپ میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ جی فرمائیے آپ۔
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جناب سیدہ کے احترام کے حوالے سے کیا قرآن میں ہمیں کوئی مثال ملتی ہے؟
قرآن مجید میں ہم بہت ساری ایسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے آیہ تطہیر ہے، آیہ مباہلہ ہے، اور آیہ انفاق ہے، کہ جس میں پنجتن کی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن آج میں شہید متحری کی نظر سے ایک ایسی فضیلت کو بیان کرنا چاہتی ہوں، اور شہید متحری فرماتے ہیں کہ خود اہل تسنن برادران بھی کافی عرصے کے بعد اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی مستند کتابوں میں وہ اس بات کو لے کر آئے ہیں، اور اب یہ انہی کی نظر سے شہید متحری ایک اہل تسنن مفسر ہیں، تفسیر ابو الاسود، ان کی جانب سے اس روایت کو یا اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ شہید متحری فرماتے ہیں کہ اس مفسر نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا وجہ ہے سورہ دہر میں پروردگار عالم جب ابرار کی تعریف کرتا ہے، ابرار وہ لوگ ہیں جو جنت کے بلند ترین مقامات پر زندگی گزاریں گے، تو اب جب ان کے لیے نعمتوں کو گننا شروع ہوتا ہے خداوند عالم، تمام نعمتوں کا ذکر ہے سوائے حور العین کے۔ یہاں پر یہ بات اٹھاتا ہے یہ مفسر، سنی مفسر ہیں، کہ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ تمام نعمتوں کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر نہیں ہے، اور شیعہ مفسرین نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ سورہ دہر میں حور العین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جواب یہاں پر کیا ہے، پھر خود یہ جواب دے رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں سورہ دہر میں ابرار کے لیے ہیں، اور ابرار میں کون لوگ شامل ہیں، یہ آیتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم اکرامن لفاطمہ، فاطمہ کی تکریم کی خاطر حور العین کا ذکر نہیں کرتا، کہ یہاں سے خود یہ بات سامنے آتی ہے کہ خداوند عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کس قدر احترام کا قائل ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت گفتگو کو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے خداحافظی کروں ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا خلاصہ دیں۔
ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خواتین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے موضوع پر گفتگو آپ کے لیے پیش کی۔ آج کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن نے خواتین کو وہ مقام و منزلت عطا کی ہے جو ہمیں دوسرے ادیان میں نظر نہیں آتی۔ قرآن مرد اور عورت کو برابر قرار دیتا ہے اور ان کو ان کے مزاج کے مطابق اختیارات عطا کرتا ہے۔ ایک نظریہ جو دوسرے مذاہب میں ہے کہ عورت گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ نظریہ اب ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، اور شہید اس بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ سے کلام کرتے تھے، ان کے بابا کے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے تھے اور ان کے قیامت تک کے احوال سنایا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کو حضرت امام علی علیہ السلام لکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہی کیوں عورت کا رشتہ لے کر جاتا ہے؟ شہید متحری لکھتے ہیں کہ عورت کا ایک تقدس ہے، جس کی وجہ سے مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ عورت کا رشتہ مانگیں، تاکہ اگر انکار بھی ہو تو عورت کی عزت پر حرف نہ آئے۔
ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ میں اپنی مہمان صاحبہ اور یہاں آئے ہوئے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔